السلام علیکم. پاکستان میں سر شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ. امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے پیر کے روز ایک آرڈر پر دستخط کیے ہیں جو قومی حکومت کے صحت کو مضبوط کرتا ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب دنیا کی وسیع ترین معیشت کورونا وبا کی وجہ سے سست روی کا شکار ہے، امریکہ میں تیار کردہ اشیاء خریدی جائیں. ایسے میں جب تمام امریکی لیڈروں نے بائی امریکن پروگرامز کے ساتھ وابستگی کا اظہار کیا ہے، وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ بائیڈن کا آرڈر ان خامیوں کو ختم کر دے گا جو امریکی کمپنیوں کو آف شور پروڈکشن اور جابز کی اجازت دیتے ہیں، جبکہ وہ ملکی مراعات کی حقدار بھی ٹھہرتی ہیں. وائٹ ہاؤس نے مزید کہا کہ بائیڈن کا آرڈر اس بات کو یقینی بنائے گا کہ وفاقی حکومت ٹیکس دہندگان کا پیسہ امریکی کاروباروں میں لگائے. امریکی سینٹ نے پیر کے روز صدر جو بائیڈن کی نامزد جینٹ یلن کی ملک کے وزیر خزانہ کے طور پر منظوری دے دی ہے، اور یوں وہ ڈپارٹمنٹ کی 232 سال کی تاریخ میں اس منصب پر فائز ہونے والی ملک کی 78ویں اور پہلی خاتون وزیر خزانہ بن گئی ہیں. توقع ہے کہ وہ بائیڈن کے 1.9 ٹریلین ڈالرز کے کورونا وائرس ریلیف پیکج کی کانگریس سے منظوری حاصل کرنے میں ایک کلیدی کردار ادا کریں گی. امریکہ کے ایوان زیریں نے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مواخذے کے لیے ایوان بالا سینٹ کو باضابطہ طور پر الزامات پر مبنی دستاویزات ارسال کرتی ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ پر اپنے حامیوں کو بغاوت کے لیے اکسانے اور ہجوم کو کانگریس کی عمارت پر چڑھائی کی ترغیب دینے کے الزامات ہیں. ایوان نمائندگان کے ارکان پیر کی شام سینٹ چیمبر میں آئے اور انہوں نے سابق صدر ٹرمپ کے خلاف دفعات پر مبنی دستاویزات پیش کی. سینٹ میں سابق صدر کو مجرم ٹھہرانے یا انہیں الزامات سے بری کرنے کی کاروائی 8 فروری سے شروع ہوگی. بھارت کے یوم جمہوریہ پر کسانوں کی جانب سے متنازعہ زرعی قوانین کے خلاف دہلی میں نکالی جانے والی ٹریکٹر ریلی کے دوران کسانوں اور پولیس کے درمیان تصادم ہوا، جس میں متعدد افراد زخمی ہو گئے. وسطی دہلی کے منٹو روڈ پر ایک ٹریکٹر کے پلٹ جانے کی وجہ سے ایک کسان کی موت ہو گئی. مظاہرین کا الزام ہے کہ اس پر پولیس نے گولی چلائی تھی، جبکہ پولیس اس الزام کی تردید کرتی ہے. بڑی تعداد میں کسان تاریخی لال قلعے میں داخل ہو گئے اور اپنا جھنڈا لہرا دیا. صورتحال اس وقت بے قابو ہو گئی جب کسانوں کے بعض گروپوں نے وقت مقررہ سے قبل اور طے شدہ راستوں سے الگ راستے اختیار کر کے دہلی کی جانب بڑھنا شروع کیا. پورے دن دارالحکومت میں افراتفری کا عالم رہا اور جگہ جگہ پولیس اور کسانوں میں ٹکراؤ ہوتا رہا. پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور ان کے افغان ہم منصب حنیف اتمار کے درمیان پیر کو فون پر ہونے والے رابطے کے دوران پاکستانی اور افغان اعلی سفارتکاروں نے افغان امن عمل، تشدد میں کمی اور دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی اور سفارتی روابط کو مضبوط کرنے کے بارے میں تبادلہ خیال کیا. اس موقع پر افغان وزیر خارجہ اتمار نے افغانستان میں تشدد میں کمی، جنگ بندی اور امن عمل کو آگے بڑھانے کے لیے پاکستان اور افغانستان کے مذہبی عمائدین کی معاونت حاصل کرنے کی بھی تجویز دی. افغان وزیر خارجہ کی طرف سے یہ تجویز ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب افغانستان میں بڑھتے ہوئے تشدد کے واقعات پر بین الاقوامی برادری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے افغان فریقین سے تشدد میں کمی اور جنگ بندی پر زور دے رہی ہے، لیکن افغان طالبان تاحال جنگ بندی پر تیار نہیں ہیں. ملا عبدالغنی برادر کی قیادت میں طالبان کا ایک وفد آج منگل کے روز ایران پہنچا. دوحہ میں طالبان کے ترجمان محمد نعیم نے بتایا کہ یہ وفد ایرانی حکومت کی دعوت پر تہران کا دورہ کر رہا ہے. ایران کی وزارت خارجہ کے بیان کے مطابق یہ وفد ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف اور افغانستان کے لیے ایران کے خصوصی نمائندے سے ملاقات کرے گا. پاکستان کی سینٹ نے حکومت کی جانب سے پیش کیے گئے اس بل کو مسترد کر دیا ہے، جس کے تحت ملک میں میڈیا ریگولیٹ کے ادارے پیمرا کو نجی ٹی وی چینلز اور اس کے ملازمین کے درمیان ہونے والے معاہدوں کے خلاف شکایات سننے کا اختیار دیا جا رہا تھا. حکومتی بینچز نے اسے ملک میں انسانی حقوق کی بحالی اور میڈیا کی آزادی کو تقویت دینے سے تعبیر کیا تھا، تاہم اپوزیشن جماعتوں کا کہنا ہے کہ پیمرا کو ایسے اختیارات دینے سے اسے میڈیا کی آزادی مزید کم کرنے کا موقع مل جائے گا، جبکہ اس قانون سے قبل متعلقہ اسٹیک ہولڈرز کو بھی اعتماد میں نہیں لیا گیا. ادھر صحافیوں کی ملگیر تنظیم کے عہدیداران کا بھی کہنا ہے کہ اس قسم کی قانون سازی سے آزادی صحافت کو برقرار رکھنے میں کوئی مدد نہیں ملے گی. خبریں ختم ہوئیں.
السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جیلانی حاضر خدمت ہے. ابھی خالد امید سے آپ نے خبریں سنی اور اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں آج کی اہم رپورٹیں. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو آپ کے لیے پیش کرتے ہیں. اس خبر سے آغاز کرتے ہیں. امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے پیر کے روز ایک ایسے آرڈر پر دستخط کیے ہیں جو قومی حکومت کے اس عہد کو مضبوط کرتا ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب دنیا کی یہ وسیع ترین معیشت کرونا وبا کی وجہ سے سست روی کا شکار ہے, امریکہ میں ہی تیار کردہ اشیاء خریدی جائیں. ایسے میں جب تمام امریکی لیڈروں نے بائی امیرکن پروگراموں کے ساتھ وابستگی کا اظہار کیا ہے, وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ بائیڈن کا آرڈر خامیوں کو ختم کر دے گا جو امریکی کمپنیوں کو آف شور پروڈکشن اور جابز کی اجازت دیتے ہیں جبکہ وہ ملکی مراد کی حقدار بھی ٹھہرتی ہیں. وائٹ ہاؤس نے مزید کہا ہے کہ بائیڈن کا آرڈر اس بات کو یقینی بنا دے گا کہ وفاقی حکومت ٹیکس دہندگان کا پیسہ امریکی کاروباروں میں ہی لگائے. امریکہ میں ایوان زیری نے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مواخذے کے لیے ایوان بالا یعنی سینٹ کو باضابطہ طور پر الزامات پر مبنی دستاویزات ارسال کر دی ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ پر اپنے حامیوں کو بغاوت کے لیے اکسانے اور ہجوم کو کانگریس کی عمارت پر چڑھائی کی ترغیب دینے کے الزامات ہیں. اسد نذیر کی رپورٹ میں مزید تفصیل پیش کرتے ہیں.
6 جنوری کو اس وقت کے صدر ٹرمپ کے حامیوں نے کانگریس کی عمارت کیپٹل ہل پر حملہ کرتے ہوئے وہاں جو بائیڈن کے انتخابات میں کامیابی کی توثیق کے عمل میں رکاوٹ ڈالی تھی. بعض ازم مذکورہ اقدام کے خلاف ایوان نمائندگان نے سابق صدر ٹرمپ کی مدت صدارت مکمل ہونے سے چند روز قبل ہی ان کے مواخذے کے حق میں قرارداد منظور کی تھی. ایوان نمائندگان کے ارکان پیر کی شام سینٹ چیمبرز میں آئے اور انہوں نے سابق صدر ٹرمپ کے خلاف دفعات پر مبنی دستاویزات پیش کی. اس موقع پر ایوان زیری کے رکن جیمی ریسکن نے ٹرمپ کے خلاف الزامات پڑھتے ہوئے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کی سیکیورٹی اور حکومتی اداروں کے خلاف بڑا خطرہ ہے. سینٹ میں ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹرائل کے لیے ڈیموکریٹک اور ریپبلکن پارٹی کے ارکان نے تیاری کے سلسلے میں کچھ وقت دینے پر اتفاق کیا ہے. سینٹ میں سابق صدر کو مجرم ٹھہرانے یا انہیں الزامات سے بری کرنے کی کارروائی 8 فروری سے شروع ہوگی. سینٹ میں سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹرائل ایک ایسے موقع پر شروع ہو رہا ہے جب سینٹ میں صدر جو بائیڈن کی کابینہ کے ارکان کی منظوری کا عمل بھی جاری ہے. سابق صدر ٹرمپ نے اپنے دفاع کے لیے 2 وکیلوں کی خدمات حاصل کر لی ہیں جن کے پاس تیاری کے لیے 2 ہفتے کا وقت ہوگا. سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو مجرم ٹھہرانے کے لیے سینٹ میں 2/3 اکثریت درکار ہوگی. 100 ارکان پر مشتمل سینٹ میں اس وقت ڈیموکریٹ اور ریپبلکن پارٹی کے 50-50 ارکان ہیں اور اسی لیے ڈیموکریٹس کو ٹرمپ کے خلاف ووٹ دینے والے ریپبلکن پارٹی کے 17 سینیٹرز درکار ہوں گے. ابھی تک بعض ریپبلکن سینیٹرز نے ٹرمپ کے صدارتی دفتر میں نہ ہونے کے بعد مواخذے کی کارروائی شروع کرنے پر تحفظات کا اظہار کیا ہے. سینٹ میں اکثریتی جماعت ڈیموکریٹ پارٹی کے لیڈر چک شومر نے ریپبلکن سینیٹرز کے تحفظات کے جواب میں پیر کو کہا کہ ہر امریکی تاریخ کے اس خوفناک باب کو چھپانا چاہتا ہے, لیکن اسے چھپانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ اس طرح کے مسائل سے نمٹنے کا واحد راستہ حقیقی احتساب ہے. انہوں نے مزید کہا کہ یہ منطق کہ سینٹ سابقہ حکام کا ٹرائل نہیں کر سکتی تو یہ آئینی طور پر کسی بھی صدر کو جیل سے آزادی کا پروانہ دینے کے مترادف ہے. اگر صدر ٹرمپ سینٹ سے مجرم قرار پاتے ہیں تو وہ دوبارہ کوئی وفاقی عہدہ نہیں سنبھال سکیں گے. امریکہ کی 245 سالہ تاریخ میں ڈونلڈ ٹرمپ واحد صدر گزرے ہیں جن کا 2 مرتبہ مواخذہ ہوا ہے. اسد نذیر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
ادھر امریکی ٹیلی ویژن فاکس نیوز کے مطابق امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے معاملات سے نمٹنے کے لیے پیر کے روز پام بیچ کاؤنٹی فلوریڈا میں پوسٹ پریزیڈنسی آفس کھول لیا ہے. ٹرمپ کے آفس سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ آفس آف دا فارمر پریزیڈنٹ تمام خطوں کتابت, عام بیانات اور آفیشل ایکٹیویٹیز کے لیے ذمہ دار ہوگا اور تنظیم سازی اور پبلک ایکٹیویزم کے ذریعے امریکی مفادات اور ٹرمپ انتظامیہ کے ایجنڈے کو فروغ دے گا. سینٹ نے پیر کے روز صدر جو بائیڈن کی نامزد جینٹ جیلن کی ملک کی وزیر خزانہ کے طور پر منظوری دے دی اور جو وہ اس محکمے کی 232 سال کی تاریخ میں اس منصب پر فائز ہونے والی پہلی اور ملک کی 78ویں وزیر خزانہ بن گئیں۔ جینٹ جیلن کی جو فیڈرل ریزرو کی سابق چیئر وومن ہے، سینٹ نے 15 کے مقابلے میں 84 ووٹوں سے منظوری دی اور وہ سینٹ سے بائیڈن کی کابینہ کی توثیق پانے والی تیسری رکن بن گئیں۔ توقع ہے کہ وہ بائیڈن کے 1.9 ٹریلین ڈالرز کے کرونا وائرس ریلیف پیکج کی کانگریس سے منظوری حاصل کرنے میں ایک کلیدی کردار ادا کریں گی۔ اس پیکج کی ریپبلکنز سخت مخالفت کر رہے ہیں، جن کا خیال ہے کہ یہ رقم بہت زیادہ ہے۔ ووٹنگ سے قبل سینٹ میں خطاب کرتے ہوئے ڈیموکریٹک اکثریتی لیڈر چک شومر نے کہا کہ فیڈرل ریزرو کی سابق چیئر وومن کو 2 جماعتی سپورٹ حاصل ہے۔ اور اب آپ کو پاکستان اور بھارت سے ملنے والی کچھ رپورٹیں سنواتے ہیں۔ بھارت کے یوم جمہوریہ پر کسانوں کی جانب سے متنازع زرعی قوانین کے خلاف دلی میں نکالے جانے والی ٹریکٹر ریلی کے دوران کسانوں اور پولیس کے درمیان تصادم ہوا، جس میں متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ وسطی دلی کے منٹو روڈ پر ایک ٹریکٹر کے پلٹ جانے کی وجہ سے ایک کسان کی موت ہوئی۔ مظاہرین کا الزام ہے کہ اس پر پولیس نے گولی چلائی تھی، جبکہ پولیس اس الزام کی تردید کرتی ہے۔ کسان بڑی تعداد میں تاریخی لال قلعے میں داخل ہو گئے اور اپنا جھنڈا لہرا دیا۔ صورتحال اس وقت بے قابو ہو گئی جب کسانوں کے بعض گروپوں نے وقت مقررہ سے قبل اور طے شدہ راستوں سے الگ راستے اختیار کر کے دلی کی جانب بڑھنا شروع کر دیا۔ پورا دن دارالحکومت میں افراتفری کا عالم رہا اور جگہ جگہ پولیس اور کسانوں میں ٹکراؤ ہوتا رہا۔ مزید تفصیلات نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں۔
متنازعہ زرعی قوانین کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے ہزاروں کسان اپنے ٹریکٹروں کے ساتھ دہلی میں داخل ہو گئے۔ جگہ جگہ پولیس سے ان کا تصادم ہوا۔ پولیس نے آنسو گیس کے شیل داغے اور لاٹھی چارج کیا۔ بعض مقامات پر مظاہرین کی جانب سے پولیس پر پتھراؤ کیا گیا۔ اس تصادم کی وجہ سے متعدد کسان اور پولیس اہلکار زخمی ہو گئے۔ سینکڑوں کسان 20-25 ٹریکٹروں کے ساتھ دن میں تقریباً 1 بجے تاریخی لال قلعہ میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے لال قلعہ کی فصیل پر، اس جگہ جہاں یوم آزادی پر وزیر اعظم قومی پرچم پھہراتے ہیں، کسانوں نے اپنا جھنڈا پھہرا دیا۔ پولیس کی متعدد اپیلوں کے باوجود جب وہ لال قلعہ خالی کرنے پر آمادہ نہیں ہوئے تو پولیس نے طاقت کا استعمال کرتے ہوئے انہیں باہر نکالا۔ اس سے قبل وسطی دہلی کے مصروف ترین مقام آئی ٹی او پر، جہاں پولیس کا صدر دفتر واقع ہے، کسانوں اور پولیس میں زبردست ٹکراؤ ہوا۔ کسانوں نے پولیس کی ایک بس کو تباہ کر دیا۔ انہوں نے پولیس پر ٹریکٹر چڑھانے اور تلواروں سے حملہ کرنے کی بھی کوشش کی۔ دہلی پولیس اور کسان رہنماؤں کے درمیان ہونے والے کے تحت کسانوں کو یوم جمہوریہ پریڈ کے خاتمے کے بعد دن میں 12 بجے طے شدہ راستوں پر اپنی ریلی نکالنا تھی۔ ان کو دہلی کے باہر یعنی آؤٹر رنگ روڈ تک ہی خود کو محدود رکھنا تھا، لیکن وہ صبح 8 بجے ہی نکل پڑے اور مقررہ راستوں کو چھوڑ کر الگ راستے اختیار کر کے دہلی میں داخل ہو گئے۔ 40 کسان تنظیموں کی وفاق مشترکہ کسان مورچہ کے ایک رکن اور کسان رہنما رمضان چودھری نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ وہ لوگ تشدد میں یقین نہیں رکھتے، اس پورے معاملے کی تحقیقات ہونی چاہیے اور قصورواروں کو سزا ملنی چاہیے۔
ہماری طرف سے ہوا ہے تب بھی غلط ہے، کیا ہماری پولیس کی پرشاسن کی طرف سے ہوا تب بھی غلط ہے۔ اب یہ تو جانچ کا وشے ہے کہ کس نے گھس کر، یا ہو سکتا ہے وہ سنیوک کسان مورچہ کے لوگ ہی نہ ہو رہے ہوں، کسی نے جیسے پہلے ہی لوگ گھس کر آئے ہیں کہ پولیس سے گولی چلانی ہے، کس کو مارنا ہے، ہنگامہ دنگامہ کرنے کی کوششیں ہیں۔ اب یہ جانچ کا وشے ہے، کیونکہ سنیوک کسان مورچہ کا کوئی آدمی اس طرح سے انوشاسن ہنتا نہیں کر سکتا۔
انہوں نے کہا کہ اس تشدد میں ہماری تنظیم شامل نہیں ہے۔
ہمارا شانتی پریے گاندھی وادی طریقے سے، امبیڈکر وادی طریقے سے ہمارا یہ آندولن ہے۔ ہماری یہی ایک طاقت ہے کہ ہمیں کوئی ہم سے کچھ بھی کہے، ہمارے اوپر ہاتھ اٹھائے، پتھر برسائے، ہمارا ہاتھ نہیں اٹھے گا، ہم انوشاسن نہیں توڑیں۔
مشترکہ کسان مورچہ نے ایک بیان جاری کر کے تشدد کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ آج جو کچھ ہوا اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ اس کا کہنا ہے کہ پر امن ریلی میں غیر سماجی عناصر داخل ہو گئے ہیں، جبکہ کسانوں کی ایک تنظیم کسان مزدور سنگھرش کمیٹی اور سوراج انڈیا نے بھی کسانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ پرامن رہیں اور مقررہ راستوں پر چل کر اپنی اپنی جگہوں پر پہنچیں۔ پہنچ جائیں۔ بھارتی کسان یونین کے ترجمان راکیش ٹکیت نے کہا کہ سیاسی پارٹیوں کے کچھ لوگ کسان تحریک کو بدنام کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کسانوں سے نظم و نسق برقرار رکھنے کی اپیل کی۔ دریاسنا مرکزی وزارت داخلہ نے ایک اہم اجلاس کر کے صورتحال کا جائزہ لیا اور نیم مسلح دستوں کو ہدایت دی کہ وہ الرٹ رہیں، انہیں کسی بھی جگہ تعینات کیا جا سکتا ہے۔ وزارت داخلہ نے سنگھو، غازی پور اور ٹکری سرحدوں اور بعض دیگر مقامات پر انٹرنیٹ خدمات معطل کر دی ہیں۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
پاکستان کی سینٹ نے حکومت کی جانب سے پیش کیے گئے اس بل کو مسترد کر دیا ہے جس کے تحت ملک میں میڈیا ریگولیٹ کے ادارے پیمرا کو نجی ٹیلی ویژن چینلز اور اس کے ملازمین کے درمیان ہونے والے معاہدوں کے خلاف شکایات سننے کا اختیار دیا جا رہا تھا۔ حکومتی بینچز نے اسے ملک میں انسانی حقوق کی بحالی اور میڈیا کی آزادی کو تقویت دینے سے تعبیر کیا تھا۔ تاہم اپوزیشن جماعتوں کا کہنا ہے کہ پیمرا کو ایسے اختیارات دینے سے اسے میڈیا کی آزادی مزید کم کرنے کا موقع ملے گا، جبکہ اس قانون سے قبل متعلقہ سٹیک ہولڈرز کو بھی اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ ادھر صحافیوں کی ملک گیر تنظیم کے عہدیداروں کا بھی کہنا ہے کہ اس طرح کی قانون سازی سے آزادی صحافت کو برقرار رکھنے میں کوئی مدد نہیں ملے گی۔ مزید تفصیلات کراچی سے محمد ثاقب کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں۔
پاکستان کی سینٹ نے حکومت کی جانب سے پیش کیے گئے اس بل کو مسترد کر دیا ہے جس کے تحت پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی کو یہ اختیار دیا جا رہا تھا کہ وہ نجی ٹی وی چینلز اور اس کے ملازمین کے درمیان ہونے والے معاہدوں کے خلاف شکایات سن سکے گی۔ سینیٹر فیصل جاوید نے بل پیش کرتے ہوئے اسے حکومت کی جانب سے میڈیا ورکرز اور صحافیوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے اہم قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ میڈیا ورکرز کو بر وقت تنخواہیں ادا نہیں کی جاتی، صحافیوں کے ساتھ میڈیا اداروں کی جانب سے معاہدوں کی پاسداری نہیں کی جاتی اور ان کے حقوق کو سلب کیا جاتا ہے۔ سینیٹر فیصل جاوید کا کہنا تھا کہ اس بل کا مقصد پیمرا کو وہ ذرائع فراہم کرنا ہے جس کے تحت وہ میڈیا چینلز کو ورکرز کے ساتھ ہونے والے کانٹریکٹ کی شرائط کو پورا کرنے کا پابند بنا سکے گا۔
ہم نے پیمرا کو ایک ٹول دیا ہے کہ وہ صرف اس چیز کو دیکھیں کہ کون سے چینلز اپنی ایچ آر جو ہے اس کو ٹھیک طرح سے ہینڈل کر رہے ہیں۔ یہاں پہ ان کا کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے اور اس پہ کوئی نہیں ہے، اس میں صرف یہ چیز ہے کہ پیمرا نے دیکھنا ہے کہ کیا کانٹریکٹ ہو رہا ہے، اس کو جو بھی آرگنائزیشن ہے، میڈیا آؤٹ لیٹ ہے، کیا اس کو پورا کر رہی ہے، تنخواہیں ٹائم پہ دے رہی ہیں نہیں دے رہی ہیں۔ ادروائز پیمرا کو یہ اختیار حاصل ہے کہ اگر کوئی اس طرح سے نہیں کر رہا ان کی سنوائی ہو سکے۔
تاہم اپوزیشن نے بل کی شدید مخالفت کرتے ہوئے سینٹ میں یہ موقف اختیار کیا کہ یہ بل پچھلے دروازوں سے آزادی اظہار رائے کا گلا دبانے کی ایک سازش کا پیش خیمہ ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینیٹر چیری رحمان کا کہنا ہے کہ بل کی مخالفت کی وجہ پیمرا کا وہ ماضی ہے جو تلخ تجربات کا حامل رہا ہے، کیونکہ پیمرا کے ذریعے ٹی وی چینلز اور صحافیوں کو ماضی میں نشانہ بنایا جاتا رہا اور مزید اختیار دینے سے اس قانون کا غلط استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے ورکرز کے حقوق کو یقینی بنانے کی آڑ میں پیمرا کو آزادی اظہار پر قدغن لگانے کا یہ حربہ استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔
پیمرا تو بہت ہی ایک جسے کہتے ہیں سینسرشپ کا راستہ بن چکا ہے، اور جب اتنی بڑی ریگولیٹری باڈی کو آپ یہ داد دے دیتے ہیں کہ وہ ٹیت دے دیتے ہیں کہ وہ اندر چلے جائیں ایک محکمے کے کانٹریکچوئل انوائرمنٹ میں، تو یہ تو بالکل ایک نیا حربہ بن جائے گا۔ بہت کم رہ گئے ہیں چیئرمین صاحب، ویسے بھی میڈیا کے پاس اس وقت کوئی سپیس نہیں رہی۔
تاہم دوسری جانب صحافتی تنظیموں کا موقف ہے کہ اس بل کی تیاری میں ان سے کوئی رائے طلب نہیں کی گئی، جبکہ پیمرا کو موجودہ حکومت اور ماضی کی حکومتیں بھی اپنے سیاسی عزائم کے لیے استعمال کرتی آئی ہیں۔ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے صدر شہزادہ ذوالفقار کا کہنا ہے کہ حکومت کو اس قانون سے قبل بہت سے اختیارات حاصل ہیں جس سے وہ میڈیا ورکرز اور صحافیوں کے حقوق کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کر سکتی ہے، لیکن ان کے استعمال کے بجائے پیمرا کو مزید طاقتور کر کے اسے انتقامی طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ملکی اور بین الاقوامی صحافتی اداروں کا کہنا ہے کہ پاکستان میں میڈیا کی آزادی چند سالوں میں تیزی سے کم ہوتی چلی آئی ہے اور پاکستان میڈیا فریڈم انڈیکس میں 180 ممالک کی فہرست میں 145 نمبر پر ہے، جبکہ دوسری جانب میڈیا ورکرز کو بے روزگاری اور تنخواہیں بر وقت ادا نہ کیے جانے کی وجہ سے کئی صحافی اور ورکرز اور ان کے خاندان فاقہ کشی کا شکار اور خودکشی تک کی نوبتیں بھی آئیں، جس سے نجی ٹی وی چینلز کے برے معاشی حالات اور بعض غیر پیشہ ورانہ رویے کی عکاسی کی ہوتی ہے۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور ان کے افغان ہم منصب حنیف اتمر کے درمیان پیر کے روز ٹیلی فون پر ہونے والے رابطے کے دوران پاکستانی اور افغان اعلی سفارتکاروں نے افغان امن عمل، تشدد میں کمی اور دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی اور سفارتی روابط کو مضبوط کرنے کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر افغان وزیر خارجہ اتمر نے افغانستان میں تشدد میں کمی، جنگ بندی اور امن عمل کو آگے بڑھانے کے لیے پاکستان اور افغانستان کے مذہبی عمائدین کی معاونت حاصل کرنے کی بھی تجویز دی۔ افغان وزیر خارجہ کی طرف سے یہ تجویز ایک ایسے وقت پر سامنے آئی ہے جب افغانستان میں بڑھتے ہوئے تشدد کے واقعات پر بین الاقوامی برادری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے افغان فریقوں سے تشدد میں کمی اور جنگ بندی پر زور دے رہی ہے، لیکن افغان طالبان تاحال جنگ بندی پر تیار نہیں۔ اسلام آباد سے رپورٹ کریں گے تھوڑی دیر میں محمد جلیل۔ ادھر ملا عبد الغنی برادر کی قیادت میں طالبان کا ایک وفد آج منگل کے روز ایران پہنچا ہے۔ دوحا میں طالبان کے ترجمان محمد نعیم نے بتایا کہ یہ وفد ایرانی حکومت کی دعوت پر تہران کا دورہ کر رہا ہے، جس میں ایرانی اہلکاروں سے ملاقاتوں کے دوران دو طرفہ تعلقات، ایران میں موجود افغان پناہ گزینوں اور افغانستان کی موجودہ سلامتی اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ ایران کی وزارت خارجہ کے بیان کے مطابق یہ وفد ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف اور افغانستان کے لیے ایران کے خصوصی نمائندے سے ملاقات کرے گا۔ افغان صدر اشرف غنی نے امن مذاکرات کے دوسرے دور کے حوالے سے آج کابل میں سیاستدانوں سے بات چیت کی ہے۔ صدارتی محل کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ان ملاقاتوں میں جنگ بندی، پرتشدد حملوں میں کمی، سابق صدر حامد کرزئی، افہام و تفہیم کی اعلی کونسل اور سابق مجاہدین لیڈر عبد الرب رسول سیاف سمیت سیاسی اور سول سوسائٹی کے رہنماؤں سے سیاسی مفاہمت کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ یورپی یونین نے افغانستان میں COVID-19 کے خلاف اقدامات کے لیے 35 ملین یورو کی امداد فراہم کی ہے۔ افغانستان میں یورپی یونین کے مشن کا کہنا ہے کہ یورپی یونین اب تک کرونا وائرس سے لڑنے کے لیے افغانستان کو 147 ملین یورو کی امداد فراہم کر چکا ہے۔ اور آئیے اب آپ کو ایک دلچسپ خبر سنائیں۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں سطح سمندر سے 8,690 فٹ کی بلندی پر واقع گلمرگ کے سیاحتی مقام پر قائم کیا گیا ایشیا کا سب سے بڑا سنو اگلو کیفے مقامی اور بیرونی سیاحوں کی خاص توجہ کا مرکز بن گیا۔ پیر کے روز عام لوگوں کے لیے کھلے چھوڑے گئے 26 فٹ وسیع اور 15 فٹ اونچے برف کے گھر میں قائم کیے گئے اس کیفے میں لگی برف ہی کی 4 میزوں پر 16 مہمان بیک وقت کھانا کھا سکتے ہیں۔ کیفے کے اندر کشمیر کے منفرد ثقافتی ماحول کی عکاسی کے طور پر روایتی دستکاری اور کاریگری کے نمونوں کو رکھا گیا ہے، جبکہ برف کی سیلوں سے بنی نشست گاہوں پر بھیڑ کی چمڑی کی قالینیں بھی بچھی نظر آتی ہیں۔ منتظمین نے ماحول ہی کی مناسبت سے وہاں کھلائے جانے والے چٹپٹے کھانوں کی ایک مختصر لیکن پرکشش فہرست تیار کر لی ہے۔ مزید تفصیلات بیان کر رہے ہیں گلمرگ سے ہی یوسف جمیل۔
سطح سمندر سے 8,690 فٹ کی بلندی اور دارالحکومت سرینا سے 54 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع گلمرگ کے سیاحتی مرکز پر ان دنوں مقامی اور بیرونی سیلانیوں کی ایک بڑی تعداد سکینگ اور دوسرے سرمائی کھیلوں سے بھرپور انداز میں لطف اندوز ہو رہی ہے۔ تاہم ان کے لیے سب سے زیادہ دلچسپی اور توجہ کا مرکز یہاں کے ایک ہوٹل کی صحن میں حال ہی میں قائم کیا گیا سنو اگلو کیفے بن گیا ہے۔ یہ برف کے گھر کے اندر چلایا جانے والا کشمیر کا پہلا اور ایشیا کا سب سے بڑا ریستوراں ہے جو 26 فٹ وسیع اور 15 فٹ اونچا ہے اور اس میں لگی ہوئی برف کی 4 میزوں پر بیک وقت 16 مہمان کھانا کھا سکتے ہیں۔ کیفے کے اندر کشمیر کے منفرد ثقافتی ماحول کی عکاسی کے طور پر روایتی دستکاری اور کاریگری کے نمونوں کو رکھا گیا ہے، جبکہ برف کی سلوں سے بنی نشست گاہوں پر بھیڑ کی چمڑی قالینیں بچھی نظر آتی ہیں۔ اگلو کیفے کے لیے ماحول کی مناسبت سے ایک خاص مینو یا فہرست تام ترتیب دی گئی ہے۔ اس بارے میں کیفے کے مالک وسیم شاہ کہتے ہیں،
ہم نے اس اگلو کے لیے بیکوز یہ ایک کوئک سروس کیفے بنایا ہے تاکہ لوگ زیادہ دیر بھی نہ رک پائے اور ان کو ٹھنڈ نہ لگے، تو ہم نے ایک اگلو کا ایک الگ ہی مینیو فارمولیٹ کیا ہے جس میں جیسے چکن ٹکا ہے، بریانی ہے، مٹن بریانی، اور پہلے اس کو ویلکم ڈرنک میں کہوا دیتے ہیں، اپنی ٹریڈیشنل ڈرنک دیتے ہیں۔ تو نارملی اٹس اے ویری سمال مینیو، بہت چھوٹا سا مینیو ہم نے رکھا ہے۔
اس طرح کے کیفے یا ریستوراں فن لینڈ، کینیڈا، سوئٹزرلینڈ اور دنیا کے بعض ایسے دوسرے ممالک میں جہاں موسم سرما میں شدید برف باری کا ہونا ایک معمول ہے پہلے سے موجود ہیں، لیکن جیسا کہ وسیم شاہ کا کہنا ہے کہ جنوبی ایشیائی خطے میں پہلی مرتبہ سنو اگلو کیفے کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔
میں بہت 2-3 سال پہلے سوئٹزرلینڈ گھومنے گیا تھا، تو میں وہاں ایک جگہ زرمات ہے وہاں گیا تھا، تو وہاں یہاں یہ کانسیپٹ بہت کامن ہے، تو وہی ذہن میں رکھ کے اس سال پہلے میں نے اپنے گھر میں ایک ٹرائی کیا تھا 8 فٹ والا اگلو، چھوٹا سا بنایا تھا، ٹرائی کیا، تو اسی سے مجھے انسپریشن ملی اور میں نے گلمرگ میں آئی تھاٹ کہ میں اپنے لوگوں کے لیے یہ کچھ، اپنے گیسٹ جو ہے کلائنٹس ہیں جو گلمرگ آتے ہیں سہلانی، ان کے لیے میں کچھ بناؤں، تو یہ آئیڈیا مجھے وہیں سے ملا۔
گلمرگ میں قائم کیا گیا یہ چونکہ ایشیا کا سب سے بڑا سنو اگلو کیفے ہے، اس لیے وسیم شاہ اسے لمکا بک آف ریکارڈز میں شامل کرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ممبئی کی ایک سیاح نیتو سبروال کا کیفے کے بارے میں کہنا ہے،
ڈنر کیا تھا ادھر، اتنا مزہ آیا سر ادھر ڈنر کر کے، بیوٹیفل پلیس تھا، بہت مزہ آیا بیٹھ کر کے ادھر کھانے میں، مزہ آیا، اس کا ویو بھی بہت سندر ہے چاروں بازو سے، تو ایوری تھنگ واز ویری گڈ۔
محکمہ سیاحت کے عہدیداروں کو امید ہے کہ اس طرح کی کاوشیں اور ان سے جڑی سرگرمیاں ان کی اور دوسرے سٹیک ہولڈرز کی طرف سے زیادہ سیاحوں کو کشمیر کی طرف راغب کرانے کے لیے کی جا رہی کوششوں میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ وسیم شاہ کو امید ہے کہ گلمرگ میں قائم کیا گیا ان کا سنو اگلو کیفے فروری کے آخر تک موجود رہے گا۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، گلمرگ، کشمیر۔
اور گلمرگ سے لیے چلتے ہیں آپ کو اسلام آباد، جہاں محمد جلیل اپنی رپورٹ میں بتا رہے ہیں کہ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور ان کے افغان ہم منصب حنیف اتمر کے درمیان پیر کے روز فون پر ہونے والے رابطے کے دوران پاکستانی اور افغان اعلی سفارتکاروں نے افغان امن عمل، تشدد میں کمی اور دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی اور سفارتی روابط کو مضبوط کرنے کے بارے میں تبادلہ خیال کیا ہے۔ تفصیلی رپورٹ سماعت فرمائیے۔
پاکستان کی دفتر خارجہ کے بیان کے مطابق افغان ہم منصب اتمر سے ہونے والی گفتگو کے دوران پاکستانی وزیر خارجہ قریشی نے کہا کہ بین الافغان مذاکرات نے افغانستان میں پائیدار امن کا ایک موقع فراہم کیا ہے، اور ان کے بقول پاکستان افغان امن عمل کی حمایت اور افغانستان کے ساتھ باہمی تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے اپنا مثبت کردار ادا کرتا رہے گا۔ دوسری جانب افغان وزیر خارجہ انیف اتمر نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ پاکستان کے وزیر خارجہ سے دو طرفہ تجارت کے فروغ، افغان امن عمل کو آگے بڑھانے اور تشدد میں کمی اور جنگ بندی کے معاملے پر بھی گفتگو ہوئی۔ افغان وزیر خارجہ کے بقول اس سلسلے میں پاکستان اور افغانستان کے علماء کرام کو بھی افغانستان میں قیام امن کی کوششوں میں شامل کرنے کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان کی اسلامی نظریاتی کونسل کے سربراہ قبیل اعجاز نے منگل کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی وزارت خارجہ بھی پاکستان اور افغانستان کے علماء کرام کے مشترکہ اجلاس کی حامی ہے۔
تو اب اگر ان کا باضابطہ درخواست اگر آ جائے تو مجھے امید ہے کہ وزارت خارجہ ان کے ساتھ پاکستانی علماء کے ساتھ ملاقات کا اہتمام کرے گی، اور یہاں ان کی کانفرنس اگر ہو جائے تو یہ ممکن ہے، اور پاکستانی علماء اس کے لیے تیار بھی ہیں کہ افغانستان جا کے وہاں کے علماء کے ساتھ بھی ملے۔
اگرچہ بعض تجزیہ کاروں کو کہنا ہے کہ افغان حکومت کی یہ خواہش ہوگی کہ پاکستان اور افغانستان کے علماء کرام افغانستان میں جاری تشدد کی کاروائیوں کے خلاف کو مشترکہ فتویٰ جاری کریں، لیکن قبیل اعجاز کا کہنا ہے کہ شاید ایسا ممکن نہ ہو۔ ان کے بقول جب ماضی میں انڈونیشیا میں علماء کی کانفرنس منعقد ہوئی تھی تو ان کے بقول اس وقت بھی پاکستانی علماء سے کہا گیا تھا کہ وہ طالبان کے حوالے سے کوئی فتویٰ جاری کریں، لیکن ان کے بقول اس وقت بھی پاکستانی علماء کے وفد کا یہ موقف تھا کہ اگر وہ طالبان کے بارے میں کوئی فتویٰ جاری کریں گے تو وہ افغان تنازع میں ایک فریق بن سکتے ہیں۔
تو اب بھی پاکستانی موقف یہ ہے کہ ہم فریق نہ بنیں اور سالس بن جائیں، اور یہ کوشش کریں کہ بین الافغان مذاکرات میں اپنا کردار ادا کریں، اور وہ کردار ایک صلح اور امن کا کردار ہے۔
افغان امور کے تجزیہ کار اور صحافی رحیم اللہ یوسف زئی کا کہنا ہے کہ افغانستان میں قیام امن کی کوششوں کے سلسلے میں پہلے بھی مذہبی عمائدین کے اجلاس ہو چکے ہیں، اور ان کے بقول افغان حکومت کی ایک بار پھر یہ کوشش ہے کہ افغانستان میں جنگ بندی اور طالبان پر دباؤ بڑھانے کے لیے علماء کرام کی معاونت حاصل کی جائے۔
کوشش یہی ہے فی الحال کہ جب مندی ہو جائے، طالبان کے اوپر دباؤ بڑھایا جائے، لیکن میرے خیال میں یہ کوششیں پہلے بھی ہوئی ہیں، باراوا ثابت نہیں ہوئی، ابھی بھی ہوں گی، لیکن اس کا امکان کم ہے کہ یہ جو علماء ہیں، جس طرح کے علماء ان کانفرنسوں میں شرکت کرتے ہیں، کیونکہ کافی لوگ سے جاتے بھی نہیں ہیں، وہ اس اتفاق نہیں کرتے جو زیادہ مؤثر علماء ہیں، تو پھر یہ کیسے ان کی بات کو سنا جائے گا، اور وہاں پہ واقعی جنگ بندی ہو جائے گی یا امن آ جائے گا۔ تو ٹھیک ہے، کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن پہلے اس کا اتنا فائدہ نہیں ہوا۔
افغانستان میں تشدد میں کمی اور جنگ بندی اور افغان امن عمل کو آگے بڑھانے کے لیے پاکستان اور افغانستان کے مذہبی عمائدین کی معاونت حاصل کرنے کی تجویز افغان وزیر خارجہ کی طرف سے ایک ایسے وقت سامنے آئی ہے جب افغانستان میں بڑھتے ہوئے تشدد کے واقعات پر بین الاقوامی برادری اپنی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے افغان فریقین سے تشدد میں کمی اور جنگ بندی پر زور دے رہی ہے، لیکن افغان طالبان تاحال جنگ بندی پر تیار نہیں ہیں۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
تازہ ترین خبریں، ریڈیو پروگرامز، آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ، جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔
امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے فوج میں خواجہ سرا یعنی ٹرانسجینڈرز کی بھرتی پر عائد پابندی کے خاتمے کا حکم نامہ جاری کر دیا۔ سال 2016 میں صدر براک اوباما نے ٹرانسجینڈرز کو فوج میں شامل ہونے کی اجازت دے دی تھی اور ان کو اپنی مرضی کی شناخت میں ڈھلنے کے لیے طبی علاج کی سہولت بھی فراہم کی تھی۔ بعد ازاں سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خواجہ سراؤں کی فوج میں بھرتی پر پابندی عائد کی تھی اور جو پہلے ہی بھرتی ہو چکے تھے انہیں کام جاری رکھنے کی اجازت دی گئی تھی۔ صدر جو بائیڈن نے پیر کے روز اپنے ایک ٹویٹ پیغام میں ٹرانسجینڈرز پر فوج میں بھرتی پر پابندی کے خاتمے کا اعلان کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ آج وہ مخنث افراد پر فوج میں خدمات انجام دینے پر پابندی کے امتیازی قانون ان کو منسوخ کرتے ہیں۔ یہ سادہ سی بات ہے، امریکہ اس وقت محفوظ ہوگا جب خدمات انجام دینے کا اہل ہر فرد کھل کر فخر کے ساتھ کام کر سکے۔ بائیڈن کابینہ میں شامل وزیر دفاع اور سابق آرمی جنرل لائیڈ آسٹن نے کہا کہ وہ نئی حکمت عملی کی حمایت کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ وہ صدر کے فیصلے کی مکمل حمایت کرتے ہیں کہ ٹرانسجینڈرز افراد جو امریکہ کی فوج میں خدمات انجام دینا چاہیں اور جو معیار پر پورا اترتے ہیں انہیں آزادانہ انداز میں بلا امتیاز کام کرنے کے اہل ہونا چاہیے۔ سابق جنرل لائٹ آسٹن مشرق وسطی اور جنوبی ایشیا میں افواج کی کمان کر چکے ہیں۔ واشنگٹن میں قائم اقلیتوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھانے والے ادارے ہیومن رائٹس کیمپین نے صدر بائیڈن کے اقدام کو سراہا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کے آخری ہفتوں کے دوران امریکی محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی نے کم از کم 4 ملکوں کے ساتھ خاموشی سے ایسے معاہدے طے کیے تھے جن کی وجہ سے جو بائیڈن کے لیے اپنے پیش رو کی امیگریشن پالیسیوں کو ختم کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے۔ ان معاہدوں کا پہلا قانونی ٹیسٹ ٹیکسس میں سامنے آیا، جہاں ریپبلکن گورنر اور اٹرنی جنرل ڈیموکریٹک صدر کی جانب سے غیر قانونی تارکین وطن کی ڈیپورٹیشن پر 100 دن کی روک کو چیلنج کر رہے ہیں۔ ایریزونا، انڈیانا، لوئیزیانا اور ٹیکسس وہ ریاستیں ہیں جنہیں کسی بھی تبدیلی سے پہلے 180 دن تک کنسلٹیشن پیریڈ حاصل ہے۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان جین ساکی کا کہنا ہے کہ امریکہ چین کے ساتھ تعلقات کو ایک نئے زاویے سے دیکھ رہا ہے۔ ترجمان نے پیر کے روز معمول کی بریفنگ کے دوران کہا کہ حالیہ برسوں میں ہم نے چین کو ملک کے اندر اور باہر سخت گیر رویہ اپناتے دیکھا ہے اور چین اب ہماری سلامتی، خوشحالی اور اقدار کو چیلنج کر رہا ہے، جس کی وجہ سے چین کے ساتھ تعلقات کو نئے زاویے سے دیکھنا ضروری ہے۔ جین ساکی کے اس بیان سے چند گھنٹے قبل چین کے صدر شی جن پنگ نے عالمی اقتصادی فورم سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے دنیا کے ملکوں پر زور دیا کہ وہ موسمیاتی تبدیلیوں اور صحت عامہ کے سلسلے میں ایک دوسرے سے تعاون بڑھائیں۔ انہوں نے اپنی تقریر میں امریکہ کا نام لیے بغیر چین اور امریکہ کے درمیان جاری تنازع کے بارے میں بھی خبردار کیا۔ چینی صدر نے کہا کہ کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنا بین الاقوامی برادری کی اولین ذمہ داری ہے۔ چینی صدر کا یہ بیان ایک ایسے وقت پر سامنے آیا جب امریکی صدر جو بائیڈن کی خارجہ پالیسی سے متعلق ٹیم جمہوریت کی بقا اور چین سمیت مطلق العنان حکومتوں کے ساتھ بڑھتی ہوئی کشیدگی سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی وضع کر رہی ہے۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے اپنی تقریر میں مزید کہا کہ منقسم دنیا انسانیت کو درپیش چیلنجوں کا مل کر مقابلہ نہیں کر سکتی اور مہاسرائی دنیا بھر کے لوگوں کو بند گلی کی جانب لے جائے گی۔ دنیا کی دو سب سے بڑی معیشتوں یعنی امریکہ اور چین کے درمیان تعلقات خراب ترین سطح پر ہیں اور دونوں ملکوں کے درمیان تجارت، G5 ٹیکنالوجی، انسانی حقوق اور علاقائی سلامتی کے حوالے سے کشیدگی جاری ہے۔ امریکہ چین پر دانش مندانہ ملکیت کے حقوق چوری کرنے اور صنعتی شعبے میں جاسوسی کے الزامات عائد کرتا ہے۔ بائیڈن انتظامیہ چین کی 3 ٹیلی کمیونیکیشنز کمپنیوں کو نیو یارک سٹاک ایکسچینج سے ڈی لسٹ کرنے پر غور کر رہی ہے۔ سابق وزیر خارجہ مائک پومپیو نے گزشتہ ہفتے چین کی کمیونسٹ پارٹی پر الزام عائد کیا تھا کہ وہ سنکیانگ صوبے میں ویغور مسلمانوں کے قتل عام میں ملوث ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ چین سے متعلق امریکہ کی نئی پالیسی کے تحت چین کے خلاف نئی تادیبی کارروائیوں کا آغاز ہو سکتا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے پیر کے روز وائس آف امریکہ کو بتایا کہ امریکہ کی جامع حکمت عملی کے مطابق چین کو غیر منصفانہ اور غیر قانونی اقدامات کا ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا اور اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ چین امریکی ٹیکنالوجی کو اپنی فوجی قوت میں اضافہ کرنے اور انسانی حقوق کی پامالی کے اقدامات کے لیے استعمال نہ کر سکے۔ چین ان الزامات سے انکار کرتا ہے۔ واشنگٹن میں چینی سفارت خانے سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا کہ چین امریکہ سے توقع رکھتا ہے کہ وہ تنازعات اور محاذرائی سے بچتے ہوئے باہمی احترام پر مبنی تعلقات استوار کرے گا، جن کا مقصد تعاون بڑھانا اور اختلافات کو ختم کرنا ہوگا۔ اور آئیے اب کرونا وائرس کے بارے میں تازہ ترین خبریں اور اعداد و شمار آپ کے لیے پیش کرتے ہیں۔ امریکہ میں کرونا وائرس سے ہونے والی اموات میں گزشتہ چند ہفتوں میں نمایاں کمی ہوئی ہے، لیکن اس کی تعداد ابھی تک خطرناک حد تک زیادہ ہے، اور کووڈ 19 کے خاتمے کی کوشش اب ویکسین اور تبدیل ہوتے ہوئے وائرس کے درمیان پہلے سے بھی زیادہ ضروری ہو رہی ہے۔ اموات کی شرح ہر روز اوسطاً 3,100 سے ذرا کم ہے، جو دو ہفتوں قبل لگ بھگ 3,350 یومیہ تھی۔ اس وقت ہر روز اوسطاً لگ بھگ 1,70,000 نئے کیسز سامنے آ رہے ہیں، جن کی تعداد ایک وقت پر 2,50,000 تک پہنچ گئی تھی۔ ڈاکٹر اینتھنی فاؤچی کہتے ہیں کہ یہ بہتری ویکسین کے اثر کی وجہ سے نہیں بلکہ تعطیلات کے دوران اضافے کے بعد ایک قدرتی اتار چڑھاؤ کا نتیجہ ہے، اور انہوں نے مسلسل محتاط رہنے پر بھی زور دیا ہے۔ اور آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں ویکسین پاسپورٹ کے بارے میں۔ یہ ویکسین پاسپورٹ کیا ہے؟ اس پر سفر کرنے کی اجازت دینے کا سوال یورپی حکومتوں کو تقسیم کا شکار کر چکا ہے۔ جنوبی یورپ کے ممالک جن کا انحصار سیاحت کے شعبے پر ہے، کرونا وائرس کی وجہ سے سخت نقصان میں ہیں، کیونکہ تمام بین الاقوامی سرحدیں بند ہیں۔ یہ ملک اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ ایسے افراد جنہیں ویکسین لگ چکی ہو ان کے لیے سرحدیں کھول دی جائیں اور انہیں سفر کی اجازت دی جائے۔ اور اسی ویکسین پاسپورٹ کے بارے میں مزید تفصیلات بتا رہی ہیں فائزہ بخاری۔
ایسے افراد جنہیں ویکسین لگ چکی ہو انہیں ایک ویکسین پاسپورٹ پر سفر کرنے کی اجازت دینے کے سوال پر یورپی حکومتیں تقسیم کا شکار ہیں۔ جنوبی یورپ کے ممالک جن کا انحصار سیاحت کے شعبے پر ہے، کرونا وائرس کی وجہ سے سخت نقصان میں ہیں، کیونکہ تمام بین الاقوامی سرحدیں بند ہیں۔ یہ ممالک اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ ایسے افراد جنہیں ویکسین لگ چکی ہو ان کے لیے سرحدیں کھول دی جائیں اور انہیں سفر کی اجازت دی جائے۔ یونان کے وزیر اعظم کیریاکوس متسوتاکیس یورپی کمیشن پر زور دے رہے ہیں کہ ویکسین حاصل کرنے والوں کو ایک سرٹیفکیٹ دیے جانے پر کام کیا جائے۔ گزشتہ ہفتے انہوں نے یورپی کمیشن پر زور دیا کہ وہ کوئی مشترکہ حکمت عملی ترتیب دیں جس سے ویکسین کا سرٹیفکیٹ تمام رکن ممالک میں قابل قبول ہو۔ یورپ کی فضائی کمپنیاں، ہوٹل کی صنعت اور ٹریول ایجنسیوں کا کہنا ہے کہ ویکسین لگوانے کے سرٹیفکیٹ سے یورپی ممالک کے لیے اپنی سرحدیں کھولنے میں تیزی آئے گی۔ اقوام متحدہ میں ورلڈ ٹوریزم آرگنائزیشن کے سیکرٹری جنرل زوراب پولولیکاشویلی نے یورپی ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ ڈیجیٹل ویکسینیشن پاسپورٹ کا اجرا کرے، جس سے دنیا میں سفر دوبارہ شروع کرنے میں مدد ملے گی۔ تاہم یورپی یونین میں پرائیویسی کے حامی کارکن اور وبائی امراض کے ماہرین متنبہ کر رہے ہیں کہ ویکسین لگوا چکنے کا سرٹیفکیٹ رکھنے والے مسافروں کو بھی کرونا وائرس سے انفیکشن ہو سکتا ہے اور وہ اس وائرس کے پھیلاؤ کا سبب بھی بن سکتے ہیں۔ ویکسین لگوانے کا معاملہ گزشتہ جمعرات کو یورپی یونین میں زیر بحث آیا تھا، لیکن کسی حتمی منصوبے پر اتفاق رائے نہیں ہو سکا۔ یورپی یونین کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ایسے بہت سے اہم سوالات ہیں جن کے پہلے جواب حاصل کرنا ضروری ہے۔ ان میں سے ایک سوال یہ ہے کہ ایسے افراد جنہیں ویکسین لگ چکی ہو کیا وہ وائرس کے پھیلاؤ کا سبب ہو سکتے ہیں؟ اس کے ساتھ ساتھ وائرس کی شکل میں آنے والی تبدیلیاں بھی موجودہ ویکسین کے مؤثر ہونے کے سوال پر تشویش کو جنم دے رہی ہیں۔ اس کے علاوہ اس بارے میں بھی عدم اتفاق پایا جاتا ہے کہ وہ مسافر جنہوں نے یورپین میڈیکل ایجنسی کی منظور کردہ ویکسین نہ لگوائی ہو تو ان پر کون سے ضوابط نافذ ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یورپی ایجنسی کی منظور کردہ جانسن، فائزر اور موڈرنا ویکسین کی دستیابی محدود تعداد میں ہے۔ چند ممالک اب مایوس ہو کر روس کی سپٹنک ویکسین خرید رہے ہیں، جسے یورپی ایجنسی نے منظور نہیں کیا۔ یورپی یونین کے ایک سینئر عہدیدار کا کہنا تھا کہ ویکسین کے معیار پر اتفاق کے لیے مزید اجلاس منعقد ہوں گے۔ انسانی اور شہری حقوق کے لیے کام کرنے والے کارکنوں اور چند سیاستدانوں نے خبردار کیا ہے کہ ویکسین پاسپورٹ کے اجرا سے ویکسین حاصل کرنے والوں اور نہ حاصل کرنے والوں کے درمیان سماجی تقسیم درپیش آئے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ویکسین کی دستیابی ابھی تک محدود ہے اور اس تک رسائی بھی محدود ہے۔ ایسے میں ویکسین پاسپورٹ سے عدم مساوات پیدا ہوگی۔ دوسری جانب غریب ممالک کی آبادی کو بہت جلد بھی ہوا تو آئندہ سال تک ہی ویکسین دستیاب ہو سکے گی، بلکہ عین ممکن ہے کہ اس کے بعد بھی نہ ہو سکے۔ اور اگر ویکسین سرٹیفکیٹ کی بات منظور ہو جاتی ہے تو پھر ان ممالک کے شہری سفر نہیں کر سکیں گے اور ان کے لیے غیر ممالک میں ملازمت حاصل کرنے کے مواقع تک رسائی بھی ختم ہو جائے گی۔
ادھر امریکہ میں سائنسدانوں نے کووڈ 19 سے بچاؤ کی ویکسین کو برطانیہ اور جنوبی افریقہ میں پائی جانے والی نئی اقسام کے خلاف مزید مؤثر بنانے کا کام شروع کر دیا۔ اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے امریکہ کے متعدی امراض کے سب سے بڑے ماہر ڈاکٹر اینتھنی فاؤچی نے این بی سی نیوز چینل کو پیر کی صبح بتایا کہ سائنسدان موجودہ ویکسین کو حالات کے مطابق زیادہ بہتر بنانے پر پہلے ہی سے کام کر رہے ہیں۔ سدرا ڈار مزید تفصیل بتاتی ہیں۔
دواساز کمپنی موڈرنا نے بھی کہا ہے کہ اگرچہ اس کی بنائی گئی ویکسین کورونا وائرس کی نئی دریافت ہونے والی اقسام کے خلاف مؤثر ہے، مگر وہ ایک ایسی ویکسین بنانے پر کام کر رہی ہے جسے وائرس کی نئی اقسام کے خلاف ایک بوسٹر کے طور پر استعمال کیا جائے گا۔ کمپنی کے چیف میڈیکل آفیسر ڈاکٹر ٹاڈ زیکس نے اخبار دی نیو یارک ٹائمز کو بتایا کہ موڈرنا ویکسین کو کورونا وائرس کی نئی اقسام کے خلاف مؤثر بنانے کا وقت سے پہلے تیار رہنے کا کام اسے انشورنس پالیسی سمجھ کر انجام دیا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر فاؤچی، جو امریکہ کے الرجی اور متعدی امراض کے قومی ادارے کے سربراہ اور صدر کے میڈیکل مشیر ہیں، کہتے ہیں کہ اگرچہ اس سلسلے میں کوئی سرکاری ڈیٹا بھی سامنے نہیں آیا، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ برطانیہ میں دریافت ہونے والا وائرس زیادہ خطرناک ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اس وائرس کے متعلق یہ فرض کرنا چاہیے کہ یہ زیادہ مہلک ہے۔ امریکہ میں کورونا وائرس کے پہلے کیس کے سامنے کے ایک سال بعد ملک میں عالمی وبا سے متاثرہ افراد کی تعداد 2 کروڑ سے زیادہ ہو گئی ہے۔ جانز ہاپکنز یونیورسٹی کے ڈیٹا سینٹر کے مطابق دنیا کی سب سے بڑی معیشت میں پیر کی صبح کووڈ 19 سے متاثر ہونے والے لوگوں کی تعداد 2,51,00,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ امریکہ میں کورونا وائرس کے کیسز کی تعداد دنیا میں سب سے زیادہ ہے، اور اس کے بعد بھارت میں 1 کروڑ سے زیادہ لوگ اس موذی مرض سے متاثر ہو چکے ہیں، جس کی آبادی امریکہ سے 4 گنا زیادہ ہے۔ اس مہلک وائرس سے امریکہ میں 4,20,000 سے زائد افراد اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ دریاسنا امریکہ میں برطانیہ میں دریافت ہونے والے وائرس کی قسم کے کیسز بھی سامنے آئے ہیں۔ صحت عامہ کے حکام کا کہنا ہے کہ نئی معلومات کے مطابق وائرس کی یہ قسم زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ بنگلہ دیش نے بھارت میں آسٹرازینیکا اور آکسفورڈ یونیورسٹی کی ویکسین بنانے والے ادارے سے کورونا ویکسین کی 50,00,000 خوراکیں حاصل کر لی ہیں۔ بنگلہ دیش نے بھارت کے سیرم انسٹیٹیوٹ سے 3 کروڑ خوراکوں کی خریداری کا فیصلہ کیا ہے۔ پیر کو بنگلہ دیش کی ایک کمپنی بیکسمو فارماسیوٹیکل نے بھارت سے 50,00,000 خوراکوں کی پہلی کھیپ وصول کی ہے۔ بنگلہ دیش کو بھارت نے ویکسین کی 20,00,000 خوراکیں تحفتاً بھی دی ہیں۔ میکسیکو کے صدر آندریس مینوئل لوپیز اور اوبراڈور بھی کورونا وائرس میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق میکسیکو کے صدر نے اتوار کو اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر جاری کردہ بیان میں کووڈ 19 کا شکار ہونے کی تصدیق کی۔ آندریس مینوئل نے کہا کہ ان میں کورونا وائرس کی علامات درمیانے درجے کی ہیں اور وہ زیر علاج ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب تک وہ کورونا وبا سے صحت یاب نہیں ہو جاتے، ان کی جگہ وزیر داخلہ اولگا سانچیز نیوز کانفرنس کریں گے۔ آندریس مینوئل عام طور پر روزانہ 2 گھنٹے کی نیوز کانفرنس بغیر وقفے کے کرتے ہیں۔ حکام کے مطابق میکسیکن صدر کرونا وائرس کا شکار ہونے کے بعد اپنے گھر پر ہی قرنطینہ میں ہیں۔
اور کرونا وائرس کی خبروں اور تازہ ترین اعداد و شمار کے بعد آئیے اب کچھ مزید خبریں آپ کے لیے پیش کریں۔ یورپی یونین کے سفارتکار روس کے اپوزیشن لیڈر الیکسی نیولنی کی رہائی کے لیے پیر کے روز برسلز میں ایک اجلاس میں بات چیت کر رہے تھے۔ یورپی یونین کے لیڈروں پر روسی حکومت کے نقاد نیولنی کو جیل بھیجنے اور اس کے حق میں مظاہرے کرنے والوں کی پولیس کے ہاتھوں پکڑ دکڑ کے خلاف یہ دباؤ بڑھا ہے کہ روس کے خلاف پابندیاں عائد کی جائیں۔ اسد نذیر تفصیل بیان کرتے ہیں۔
اجلاس میں شرکت کے لیے آنے والے یورپی یونین کے پالیسی چیف جوزف بوریل کا کہنا تھا کہ گرفتاریوں کی حالیہ لہر اور اس کے ساتھ نیوالنی کی حراست پر ہمیں گہری تشویش ہے۔ جرمنی کے وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ روس کے آئین میں ہر شہری کو اپنا موقف بیان کرنے اور مظاہرے کرنے کا حق حاصل ہے۔ قانون کی حکمرانی کے اصولوں کا نفاذ وہاں بھی ہونا چاہیے، کیونکہ روس نے ہمیشہ اس سے اپنی وابستگی کا اظہار کیا ہے۔ فرانس سینٹر نامی ریڈیو پر اتوار کے روز بات کرتے ہوئے فرانس کے وزیر خارجہ نے نیوالنی کو زہر دیے جانے کو انہیں قتل کرنے کی کوشش کے طور پر دیکھنے کی بات کی۔ ان کے بقول روس کا آمریت کی طرف جھکاؤ ہے۔ یورپی یونین کے لیڈروں نے روس سے نیوالنی اور ان کے زیر حراست حامیوں کو فوری طور پر رہا کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ امریکہ نے روس کے مختلف شہروں سے گرفتار کیے جانے والے مظاہرین اور صحافیوں کی گرفتاری کی شدید مذمت کی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائس کا اتوار کو جاری کردہ بیان میں کہنا تھا کہ روس میں مظاہرین اور آزادی اظہار کے خلاف اقدامات اور نیوالنی کی گرفتاری ظاہر کرتی ہے کہ روس میں شہریوں کے بنیادی حقوق کے منافی مزید کارروائیاں ہو سکتی ہیں۔ بیان میں امریکہ نے روس کے حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ گرفتار مظاہرین، صحافیوں اور نیوالنی کو فوری طور پر رہا کرے۔ بیان میں روس سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ نیوالنی پر مبینہ قاتلانہ حملے کی بین الاقوامی تحقیقات میں تعاون کرے۔ روس کی وزارت خارجہ نے ایک بیان جاری کیا ہے جس میں اس نے امریکہ پر الزام لگایا ہے کہ وہ سوشل میڈیا کے ذریعے انقلابی عناصر کو اکسانے کی کوشش کر رہا ہے، جس سے روس اور امریکہ کے تعلقات پر منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ماسکو میں تعینات امریکی سفارتکاروں کو اہم گفتگو کے لیے طلب کیا جائے گا۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اسرائیل کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اسرائیل کا ابو ظہبی میں پہلا سفارت خانہ اس کے مشن کے نمائندے ایتن نایا کے پہنچنے پر کھول دیا گیا۔ وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں کہا کہ اسرائیلی وفد دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو مزید گہرا کرنے پر کام کرے گا۔ اسرائیلی حکام نے کہا کہ وقتی طور پر عارضی آفیسز میں تعینات اسرائیلی سفارت خانہ دونوں ملکوں کے درمیان کثیر الجہتی تعلقات پر زور دے گا۔ اسرائیلی سفارتکاری کے سربراہ گابی اشکنزی نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ ہمارے سفارت خانے کا آغاز ہمارے تعلقات کے تمام مواقع کو مکمل طور پر اور تیزی سے آگے بڑھانے میں مدد دے گا۔ اسرائیل نے حالیہ مہینوں میں متحدہ عرب امارات، بحرین، سودان اور مراکش کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کے لیے سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایما پر معاہدے کیے۔ اسرائیل کی حکومت نے اتوار کے روز مراکش کے ساتھ تعلقات کے معاہدے کی بھی منظوری دی۔ تعلقات کو معمول پر لانے کے معاہدے کے ساتھ ساتھ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل نے زراعت، خوراک، سیاحت اور اعلی ٹیکنالوجی سمیت کئی شعبوں میں تعاون سے معاہدے کیے ہیں۔ اتوار کے روز ہی متحدہ عرب امارات نے تل ابیب میں اپنے پہلے سفارت خانے کی کھولنے کی منظوری دی۔ متحدہ عرب امارات سے پہلے مصر اور اردن نے 1979 اور 1994 میں اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی معاہدوں کے بعد سفارتی تعلقات بحال کیے تھے۔ اسرائیل نے اس سے پہلے اعلان کیا تھا کہ اس نے متحدہ عرب امارات میں اپنا پہلا سفارت خانہ کھول لیا ہے۔ یہ اعلان دونوں ملکوں کے دوران تعلقات کو معمول پر لانے کے معاہدے کے 4 مہینے کے بعد کیا گیا۔ اور کلائمیٹ اڈیپٹیشن سمٹ کے لیے عالمی لیڈر پیر کے روز جمع ہوئے۔ اس آن لائن کانفرنس کی میزبانی نیدرلینڈ نے کی۔ اس کانفرنس کا مقصد 2030 تک آب و ہوا میں تبدیلی سے نمٹنے کے لیے عملی حل اور فنڈنگ کی پلاننگ کرنا تھا۔ ماحولیات کے لیے جو بائیڈن کے خصوصی نمائندے جان کیری نے امریکہ کی نمائندگی کی۔ انہوں نے کانفرنس کے شرکاء کو بتایا کہ صدر بائیڈن کی اولین ترجیح کلائمیٹ ہے اور امریکہ اس مسئلے پر قائدانہ کردار میں واپس آنے پر فخر محسوس کرتا ہے۔ خبریں ختم ہوئیں لیکن نیوز شو ابھی جاری ہے۔ ایک مختصر وقفے کے بعد مزید رپورٹوں کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔
ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے، پتا ہے youtube.com/urduvoanews۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ اور آئیے اب کچھ اور رپورٹیں آپ کے لیے پیش کریں۔ آکسفیم نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اگر مغربی ملکوں نے کرونا سے متاثر ملکوں کی معاشی امداد نہیں کی تو ان کی ترقی 10 سال پیچھے جا سکتی ہے۔ اس حوالے سے پاکستان کے وزیر اعظم نے پیر کے روز اقوام متحدہ سے اپیل کی کہ پاکستانی قرضے معاف کر دیے جائیں۔ رپورٹ پیش کر رہے ہیں نفیسہ ہود بھائی۔
پیر کو آکسفیم انٹرنیشنل نے ایک نئی رپورٹ شائع کی کہ کورونا وائرس کی بنا امیر غریب کا فرق اس قدر بڑھ گیا ہے کہ ترقی پذیر ممالک اگلے 10 سالوں تک غربت سے نہیں نکل پائیں گے۔ رپورٹ میں دنیا کی حکومتوں سے اپیل کی گئی کہ وہ اپنا کام تیز کریں اور اس کے لیے درمیانے مدت کے ہدف مقرر کریں۔ اسی حوالے سے پیر کو ہی پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے اقوام متحدہ کے تجارت اور ترقی پر میٹنگ اونکٹیٹ سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے لیے قرضوں کی معافی کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ ترقی پذیر ممالک قرضوں کے بوجھ اور کورونا وائرس سے بحالی کے درمیان پھنسے ہوئے ہیں۔ شکاگو اسٹیٹ یونیورسٹی میں تجارت اور مارکیٹنگ کے پروفیسر ڈاکٹر ظفر بخاری نے کہا کہ پاکستان کی اپیل بجا ہے لیکن دنیا قرضوں کو معاف کرنے کی بجائے اسے موخر کرنے پر غور کر سکتی ہے۔
کہ میں سمجھتا ہوں کہ تھرڈ ورلڈ اگر اپنے ہاں سمال سکیل انڈسٹریلائزیشن گراس روٹ لیول کے اوپر جس میں کہ بیسک ہیومن نیسیسٹیز کو آپ ایڈریس کر سکتے ہیں، اگر یہی پیسہ جو پیسہ انہوں نے اپنے انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز کو قرض کی قسط دینے میں دینا ہے، اگر اس پیسے کو وہ اپنے پاس رکھ کے اور اس پیسے کو وہ چینلائز کر دیں سمال گراس روٹ لیول انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کے اوپر، تو اسی ٹاؤن کے اندر نہ صرف ان کی ضروریات زندگی پوری ہوتی ہیں بلکہ وہاں پر جابز کریٹ ہوتی ہیں اور سب کچھ ہوتا ہے۔
ورلڈ اکنامک فورم کی بھی میٹنگ ہو رہی ہے ڈیووس میں، اور آکسفیم انٹرنیشنل کی اس حوالے سے ایک رپورٹ بھی آئی ہے کہ ان کے بقول کوئی 1000 ارب پتی ہیں جنہوں نے تمام اپنی جو دولت ہے وہ اس پینڈیمک کے دوران ریکور کر دی. جب آکسفیم کہتی ہے کہ نابرابری کے خلاف جو لڑائی ہے وہ دنیا کو اس معاشی بحران سے نکالنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے, آپ اس سے کس حد تک اتفاق کرتے ہیں؟
دیکھیں میں اس سے بالکل اتفاق کرتا ہوں. انٹرنیشنل لیول پر بھی جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے فائنینسنگ کے لیولز ایسے ہیں کہ وہ کسی بھی چھوٹے بزنس کو جس کی بیکنگ کوئی نہ ہو یا پتہ نہیں چلے گی یا نہیں چلے گی. تو یہ جو ایک انسرٹینٹی ہے دنیا کے اندر اور پینڈیمک میں یہ زیادہ انکریز بھی کر گئی ہے, سب سے بڑی مثال اس میں یہ ہے کہ اگر دنیا کی حکومتیں گورنمنٹس اگر وہ صرف اس ماڈل کو فالو کریں جس ماڈل کی بیس کے اوپر امریکن اکانومی بنی یا جس ماڈل کی بیس پر یورپین اکانومی نے گرو کیا.
یہ تھے شکاگو یونیورسٹی میں تجارت اور مارکیٹنگ کے پروفیسر ڈاکٹر ظفر بخاری. دوسری طرف امپلائیز فیڈریشن آف پاکستان میں چیف اکانومسٹ ڈاکٹر ایوب مہر کا کہنا تھا کہ مغربی ممالک نے کسی حد تک کووڈ کے دوران پاکستان کی امداد کی ہے.
ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے تمام کنٹریز کی اور پاکستان کی بھی شروع میں امداد کی گئی. اسی طرح سے آئی ایم ایف نے ری شیڈول کر دیا تھا لاسٹ ایئر جب پہلی ویو آئی تھی پینڈیمک کی. ورلڈ بینک نے پینڈیمک کے سلسلے میں جو علاج موقع کے لیے اور دوسرے میڈیسنز کے لیے جو پوری دنیا کو امداد دی تھی اس میں پاکستان کے پاس بھی آئی ہے, اور پاکستان میں ڈائریکٹ جو لوگ پینڈیمک کے کنٹرول سے ریلیٹڈ ہیں جو پلاننگ کمیشن کے انڈر جو ادارہ بنایا گیا ہے جو جس کی مین ریسپانسبلٹی ہے پینڈیمک سے ریلیٹڈ, وہ اس ادارے کے ذریعے تمام میڈیسنز کو منگتا ہے, اکوپمنٹ ہیں, دوسرے انسٹرومنٹ ہیں جو پینڈیمک سے فائٹ کے لیے یوز ہوتے ہیں اسی امداد سے منگوائے جا رہے ہیں.
اور آپ نے دیکھا ہے کہ بین الاقوامی سطح پر چھوٹی انڈسٹریز کی امداد کے لیے یا ان کی فائنینسنگ کے لیے امداد اس وقت پاکستان کو میسر ہے؟
جو چھوٹے ادارے ہیں اس کے لیے دیکھیں جو انٹرنل ہر کنٹری نے کیا ہے, ڈیولپنگ کنٹریز نے بھی اور ایون یورپین جو رچ کنٹریز ہیں یورپ کی ویسٹرن یورپ کی آلموسٹ سب نے ایک ہی جیسی ایک پالیسی اڈاپٹ کی ہے. اس میں مانیٹری پالیسی میں جو چیز اڈاپٹ کی گئی ایک تو یہ تھا کہ انٹرسٹ ریٹ کافی سگنیفیکینٹلی کم کیے ہیں پاکستان میں, بنگلہ دیش میں, یورپین کنٹریز میں, تاکہ لون لینا آسان ہو جائے ان انڈسٹریز کے لیے جو عارضی کلوجر کی طرف چلی گئی ہیں, کلوز ڈاؤن ہو گئی ٹیمپرری طور پر, تو وہ اگر اپنے امپلائمنٹ کا سائز کم نہ کریں تو اس صورت میں جو بینکس ہیں بینکس کو کہا گیا ہے کہ وہ سیلریز کے لیے ان کو لون دیں اور اس پہ بہت سبسیڈائزڈ ریٹ آف انٹرسٹ چارج کیا جائے گا. اس ریٹ آف انٹرسٹ کی پیمنٹ میں بھی کچھ پارٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے ادا کیا جائے گا. وہاں اکثر ڈیولپنگ کنٹریز کی جو حکومتیں وہ چاہتی ہیں کہ بین الاقوامی ادارے جو ہیں وہ گورنمنٹ کو ہیلپ کریں.
یہ تھے امپلائرز فیڈریشن آف پاکستان میں چیف اکانومسٹ ڈاکٹر ایوب مہر, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے. میں ہوں نفیسہ حود بھائی.
آپ کو ہم خبروں میں یہ بتاتے ہی رہتے ہیں کہ امریکہ میں ویکسینیشن کا سلسلہ جاری ہے اور ہیلتھ کیئر کے عملے کی ویکسینیشن کی جا رہی ہے. ہمارے ساتھی یاسمین جمیل نے نیو یارک میں کینسر کے ایک ماہر ڈاکٹر ناصر گوندل سے اس بارے میں گفتگو کی ہے جنہوں نے فائزر کی ویکسینیشن لی ہے. فائزر ویکسینیشن لینے کے بعد وہ کیسے محسوس کر رہے ہیں اسی بارے میں یاسمین جمیل نے جو گفتگو کی وہ ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں.
ڈاکٹر ناصر گوندل صاحب, اس وقت کیا صورتحال ہے امریکہ میں؟ کچھ بتائیے کہ آپ کے اپنے براہ راست مشاہدے میں نیو یارک میں کیا آ رہا ہے؟
نیو یارک میں بھی آہستہ آہستہ کیسز کی تعداد بڑھ رہی ہے اور باقی امریکہ میں تو کیلیفورنیا یا دوسرے علاقوں میں تو بہت ہی زیادہ, یعنی کہ وہ ریکارڈ کے حساب سے کیسز ہو رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ہی ہے کہ جو یہ ویکسینیشن بھی شروع ہو گئی ہے اور ہر اسٹیٹ کا اپنا حساب ہے, لیکن نیو یارک جو 75 سال سے اوپر لوگ ہیں ان کو بھی ویکسینیشن لگنا سٹارٹ ہو گئی ہے. تو یہ ہے کہ جی ایک طرف سے بیماری بھی بڑھ رہی ہے لیکن ایک جو سمجھا جا رہا ہے کہ یہی وہ ہے چیز جو اس کو روکے گی. تو دیکھیں کہ اگلے 2-3 مہینوں میں پتہ چلے گا کہ یعنی اس کی پیک کہاں تک جاتی ہے.
آپ کی ویکسینیشن ہو گئی, آپ نے لگوا لی؟
میرا جی جو دو وہ لگنے ہوتے ہیں ٹیکے, دوسرا کل لگے گا. تو دیکھیں
تو کیا فیل کر رہے ہیں, کچھ بتائیے ہمارے سننے والوں کو کہ جب آپ کون سی ماڈرنا لگی کہ دوسری لگی؟
فائزر والی لگائی. پہلے والی تو کوئی خاص نہیں ہوا پرابلم, بس جہاں پر وہ ٹیکا لگتا ہے وہاں پر ذرا تھوڑا سا تھا, یعنی ادھر تھا جو کہ یعنی ہوتا ہے. دوسری کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ وہ آلریڈی اس کے اگینسٹ جس میں کام شروع ہو چکا ہوتا ہے تو وہ شاید اس کا اثر زیادہ ہو. تو ابھی تو یعنی صرف ایک ہی ہفتہ ہوا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے دوسری لگائی ہے, تو وہ تو اتنا نہیں سننے میں آیا, لیکن بیچ میں ہیں بعض لوگوں کو زیادہ ہوا ہے کہ نہیں.
کچھ کچھ فیل کر رہے ہیں, کچھ تبدیلی فیل کر رہے ہیں ویکسینیشن کے بعد اپنے اندر؟
نہیں, وہ تو کوئی ایسی تبدیلی نہیں فیل کر رہے, نہ اچھی نہ بری, کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, آپ کی آئندہ نسلوں کا انتظام ختم ہو جائے گا اور پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, لوگ ڈرانے والے کیا کیا کہتے ہیں. میں تو
ایسی بات, آپ کہہ رہے ہیں کہ سب ٹھیک ہے,
فی الحال تو سب ٹھیک.
بہت شکریہ ڈاکٹر ناصر گوندل صاحب. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں یاسمین جمیل.
اور دنیا کے کئی ملکوں میں اس بارے میں تشویش میں اضافہ ہو رہا ہے کہ کووڈ 19 دل کے مسلز کو بھی متاثر کر سکتا ہے. یہاں امریکہ میں ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ وائرس کس طرح دل کو متاثر کرتا ہے اور اس کے صدبات کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے. ہمارے ساتھی شہناز عزیز نے بات کی ہے ریاست ہیوسٹن کے شہر پیرس میں ممتاز کارڈیولوجسٹ ڈاکٹر ارجمند ہاشمی سے, جو کئی برس تک اس شہر کے میئر بھی رہ چکے ہیں. رپورٹ سنتے ہیں.
ڈاکٹر ارجمند ہاشمی دل کے امراض کے ایک ممتاز ماہر ہیں. ان سے میں نے تھوڑی سی بات کی ہے اس مسئلے پر کہ پاکستان میں یا امریکہ میں بھی اور دنیا کے بہت سے ملکوں میں یہ مشاہدہ کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ کووڈ 19 کا شکار ہوتے ہیں ان میں امراض قلب بھی بڑھ رہے ہیں. ڈاکٹر ارجمند ہاشمی نے اس بات سے اتفاق کیا اور کہا,
دیکھیے میں یہ ضرور کہوں گا میرے پاس ایگزیکٹ سٹیٹسٹکس تو نہیں ہے کہ کتنے زیادہ کارڈیک اریسٹ ہوئے, لیکن میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ ایسی سچویشن ہم نے بہت دیکھی ہے جس میں لوگوں کو کارڈیک اریسٹ ہوئے ہیں, جس میں لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہوئے ہیں, جس میں ہم نے ان کی ہارٹ کیتھرائزیشن پہ ضروری طور پہ بلاکیجز دی, دیکھے ان دا سینس کے کلاٹس مند نظر آئے ہیں, جو کہ اس بات سے ایٹریبیوٹ کر کیے جاتے کرونا وائرس کے ساتھ ایٹریبیوٹ کیے جاتے ہیں, تو جس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ کرونا وائرس بسائڈز جو اور پرابلمز کریٹ کرتا ہے اس میں کلاٹنگ کا ایلیمنٹ ضرور آتا ہے, جس میں لوگوں کو ہارٹ اٹیکس بھی ہوتے ہیں, سٹروکس بھی ہوتے ہیں اور کارڈیک اریسٹ بھی ہوتے ہیں. تو ضرور کچھ نہ کچھ اس کے اندر ایسوسیشن ہے, کوئی نہ کوئی تعلق ہے بالکل.
تو ڈاکٹر ارجمند, آپ نے ظاہر ہے آپ جن مریضوں کی بات کر رہے ہیں ان کو کووڈ 19 بھی ہوا اور ساتھ ہی دل کا بھی کسی نوعیت کا حملہ, تو یہ مجھے بتائیے کہ سوشل میڈیا پہ بھی اور کچھ ڈاکٹرز بھی تجویز کرتے ہیں کہ جب بھی کووڈ ہو تو آپ ایسپرین کھانا شروع کریں, بیبی ایسپرین خاص طور سے جو دل کے مریضوں کو دی جاتی ہے, چاہے آپ میں دل کا مرض ہو یا نہ ہو. تو کس حد تک یہ صحیح مشورہ ہے؟
جی, کسی حد تک صحیح مشورہ ضرور ہے, لیکن میں یہ کہوں گا کہ یہ ڈیزیز بھی نہیں ہے ہم سب کے لیے, تو اس چیز کے لیے بہت ساری چیزیں ایسی بتائی جا رہی ہیں جو کہ اینکڈوٹل ایکسپیرینسز ہیں, جو کہ پروون ٹریٹمنٹ نہیں ہے, لیکن کیونکہ دماغ میں سمجھ میں آتا ہے کہ ایسپرین کا بلڈ تھننگ سے تعلق ہے تو اس وجہ سے سجیسٹ کیا جاتا ہے, لیکن پر سے کوئی اسٹڈی نہیں کی گئی ہے کہ اگر آپ بلڈ تھنرز لینا شروع کر دیں اس سے پہلے کہ آپ کو کوئی کلاٹس بنے تو اس سے فائدہ ہوتا ہے, لیکن کیونکہ یہ بات دماغ کو مناسب سمجھتی ہے اس لیے یہ رائے دی جاتی ہے اور اس لیے کیا جا رہا ہے. ڈیفینیٹلی اگر کسی کو یہ پرابلم ہوئی ہے جس میں کلاٹس فارمیشن کا ہوا ہے, اس کے بعد میں ضرور یہ ٹریٹمنٹ کا پارٹ ہے.
تو کیسے یہ پتہ لگتا ہے؟ یعنی کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں جہاں پروگرام سنا جاتا ہے بہت سے لوگ تو ڈاکٹرز تک پہنچ ہی نہیں سکتے, تو اگر وہ بیمار ہوں اور اپنے گھر میں ہوں تو انہیں یہ کیسے پتہ لگ سکتا ہے کہ اس کا کوئی دل پہ اثر ہو رہا ہے یا کلاٹنگ ہو رہی ہے؟
پہلی بات تو یہ کہ سمپٹمز ہوں گے, سینے میں تکلیف, شارٹنس آف بریتھ. شارٹنس آف بریتھ کووڈ کے ساتھ ویسے بھی ہوتی ہے تو اس وقت ذرا بتانا مشکل ہوتا ہے, لیکن ہاں سینے میں درد اگر ہے. لیکن عجیب اور غریب بات دیکھیے کیا ہے کہ دونوں دل کے امراض اور پھیپھڑوں کے امراض کے اندر اتنا کنیکشن ہے کہ اگر نمونیا ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی سینے میں درد ہوتا ہے, لیکن جو ٹائپ آف درد ہوتا ہے سینے میں وہ نمونیا کا ڈفرینٹ ہوتا ہے اور ہارٹ کنڈیشن کا علیحدہ, اس کے سمپٹم ذرا مختلف ہوتے ہیں. لیکن بہتر یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کے سینے میں انیوژل درد ہو رہا ہے یا آپ کو سانس پھول رہا ہے یا چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز کرنے میں, تو آپ اس بات پہ ڈیفینیٹلی دھیان دیں.
مطلب فائدہ ہو یا نہ ہو, لیکن میں یہ پوچھنا چاہوں گی آپ سے کہ بیبی ایسپرین کیونکہ بہت کم کوانٹیٹی میں ہوتی ہے, نقصان ہوگا اس سے کوئی؟
نقصان ہو سکتا ہے اس کی وجہ یہ کہ باوجود اس کے کہ اماؤنٹ چھوٹا ہے لیکن پھر بھی جن لوگوں کو اسٹمک کے اندر اور ایسوفیگس کے اندر تکلیف ہے تو سرٹنلی اٹ کین لیڈ ٹو السر فارمیشن اور جی آئی بلیڈنگ جس گیسٹرو انٹسٹینل بلیڈنگ ہو سکتی ہے اس سے. اس کے علاوہ کچھ بیڈ افیکٹ ہوتے ہیں اس کے کڈنی کے اوپر بھی باوجود اس کے کہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ اتنی چھوٹی ڈوز کے اندر کم ہوتے ہیں لیکن یہ نہیں میں کہوں گا کہ بالکل نہیں ہوتے.
شہناز عزیز, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اور اس کے ساتھ ہی بہجت جیلانی کو بھی اجازت دیجیے, خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.